الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك شيء وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اثم، گناہ کیا چیز ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ الاثم ما حاك فی صدری کا شیء، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے، کانٹا چپ جائے. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. اور دوسری بات کیا ہے کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ تیرے اس فعل کی خبر لوگوں کو ہو جائے، یعنی گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اپنی خلوت میں اور تنہائی میں جو گناہ کرتا ہے اس کو یہ فکر کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. یہ دو علامتیں آپ نے بیان فرمائی کہ الاسم ما حاك فی صدری کا شیء. پوچھا گیا کہ مل اسم، گناہ کیا ہے؟ تو فرمائے کہ ما حاك الاسم ما حاك فی صدری کا شیء، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. لہذا گناہ کی نحوست یہ ہے کہ انسان کو چین نہیں ملتا، انسان کو چین نہیں ملتا، اور عبادت میں اس کی نحوست یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ بھی وہ، چونکہ گناہ، حضرت فرماتے تھے کہ وہ عبادت جو ممزوج بالاسم ہوتی ہے، وہ عبادت جو ممزوج بالاسم ہوتی ہے یعنی گناہ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس عبادت کی لذت ہی نہیں ہے. جیسے آج یہ عام ہے کہ ہم داڑھی والے بھی ہیں، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر کرتے ہیں، اور نیک کام بھی، جیسے تبلیغ میں جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور حج و عمرے کا معمول بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ عبادت کی خصوصیت ہے کہ اس سے قلب کو سکون ملتا ہے، نور ہے. لیکن ان تمام عبادات کے باوجود قلب کو سکون نہیں ہے. آج اللہ رب العزت نے صبح ایک مضمون عطا فرمایا تھا کہ انسان کو کیسے معلوم چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی زندگی کا مقصد، اور اس کو کیسے معلوم چلے کہ میرا مقصد کیا ہے. تو اس کی بہت بڑی علامت اللہ تعالیٰ نے ایک آج عطا فرمائی صبح کی مجلس میں، وہ یہ کہ اب آپ دیکھیے کہ انسان ایک کسی کام سے جاتا ہے، کسی دفتر میں جا رہا ہے یا دکان جا رہا ہے یا کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو آپ دیکھیے چونکہ اس کا مقصد اس سے ملاقات ہوتی ہے اور اس ملاقات سے کوئی خاص کام مقصود ہوتا ہے، تو رستے بھر وہ اسی چیز کی خیالات بنا رہا ہوتا ہے، پکا رہا ہوتا ہے رستے بھر، اور کہ میں اس سے ملوں گا، अगर मान लीजिए बिजनेस मीटिंग है तो रास्ते भर वो ये सोचेगा कि मैं उससे मुलाकात करूंगा, मैं उससे ये बात करूंगा, वो मुझे ये जवाब देगा, मैं उसको ये कहूंगा कि यार मेरे पास कैश तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम माल दे दो। तो कहेगा कोई बात नहीं सूफी साहब, आप इतने बड़े अल्लाह वाले, आप उधार पे ले। मैं कहूंगा कि यार थोड़ा माल लूंगा तो मुझे सही उसमें नफा नहीं मिलेगा। नहीं सूफी साहब, कंटेनर भर के ले। तो वो पूरी, आप देखिए कि वो पूरी एक अपने जहन में पूरा खाका बना के जाता है। शेख चिल्ली वाला मामला भी है, वो पूरा एक खाका उसके जहन में होता है कि मैं उससे ये बात करूंगा, ये जवाब देगा, मैं ये करूंगा, वो हो जाएगा, मैं वीजा लगवाने जाऊंगा। कहेगा हजरत आपका तो कब से इंतजार था, आप पहले वीजा लगवाने क्यों नहीं आए, और अब आइए आप पासपोर्ट दीजिए और अभी हम ठप्पा लगा के देते। तो आप देखिए जो इंसान जिस मकसद से निकलता है तो उस मकसद के ख्यालात उस पर गालिब होते हैं। जैसे जिसकी मिसाल है घर से निकला किसी काम से, बस वही ख्यालात उस पर गालिब होते हैं। अब इसको देखिए कि हमारी जिंदगी में अक्सर हमारे ख्यालात क्या हैं। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक के ख्यालात है तो इसका मकसद यह है कि हमारा मकसद अल्लाह ताला की मोहब्बत और ताल्लुक है। और अगर हम इबादत कर रहे हैं या शेख की सोहबत में आ रहे हैं या दीन सीख रहे हैं और उसमें यह है कि यार हम भी अल्लाह वाले बनेंगे, खिलाफत मिलेगी और फिर हमारे बयानात होंगे, कोई हाथ चूमेगा, कोई मुर्गा दबा के लाएगा, कोई साइड में आकर जेब में लिफाफा डाल के चला जाएगा, कोई जूती उठाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मकसद जो है वो अल्लाह वाला बनना नहीं है। क्योंकि जो मकसूद होता है ना उसके ख्यालात उस पर गालिब होते हैं। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का मजमून बयान फरमाया करते थे कि देखो नजर की हिफाजत करो, हसीनों का ख्याल भी दिल में मत पकाओ, गैरुल्लाह से नजरें बचाओ। और हजरत फरमाते थे कि देखो तुम जितनी नजर बचाओगे, अगरचे उसके नजर बचाने की में तकलीफ होगी, लेकिन ये वो तकलीफ है कि जिससे तुम्हें अल्लाह मिलेगा। फरमाया तकलीफ तो है, लेकिन तकलीफ इस वजह से है कि हमने अपनी इस बुरे फेल को, बुरी काम को आदत बना लिया। और जाहिर बात है कि आदत को छोड़ने में तकलीफ होती है। लगा आदत छोड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इंसान उस आदत को खुद ही छोड़ने की फिक्र कोशिश करे, या दूसरा ये काम हो जाए कि किसी ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो आदत छूटना खुद ही आसान हो जाए। मसलन शादी से पहले एक नौजवानों की आदत है रात के दो दो तीन तीन बजे यारों के साथ गपशप लगा रहे हैं, खुसूसन छुट्टी में कहा जाए तो बस सारी रात जाग रहे हैं। अभी एक आदत है, उसको समझाया कहते हैं बस क्या करें इससे, अब छूटती नहीं है। बीवी आती है, बीवी कोई तकरीर नहीं करती है, खुद ही छूट जाती आदत है कि नहीं। तो पता चला कि किसी चीज की मोहब्बत जो है, एक चीज की मोहब्बत उसका नतीजा निकलता है दूसरी आदतें छूट जाती है। तो किसी आदत को छोड़ने के लिए अगर किसी चीज की मोहब्बत पैदा हो जाए तो वह आदत छूट जाती है। इसीलिए मेरे शेख फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करो। अल्लाह ताला की मोहब्बत ऐसी चीज है कि जब मोहब्बत पर उसकी नजर होगी कि मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी है, तो फिर नतीजा ये होगा कि वो बुरी आदतें खुद छूट जाएंगी। हजरत का कितना प्यारा शेर है, दवाए दिले सालिका इश्क हक है, दवाए दिले सालिका इश्क हक है, दिलों में गरचे बहुत बीमारियां हैं। अगरचे दिल में बीमारियां बहुत है, लेकिन वो जो आशिक सालिक के दिल की दवा क्या है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत है। जब मोहब्बत आती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर वो तमाम बीमारियां जो रूहानी बीमारियां सब खत्म हो जाती। तो मैं अर्ज ही कर रहा था कि इंसान अब नेक काम भी कर रहा है, لیکن چونکہ اس کا مقصد ایک چیز ہے، مثلا ایک آدمی ہے، مثال لے لے کہ اس کو بیان کے بعد کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے، کہیں گھومنے جانا ہے، کہیں کھانا کھانے جانا ہے، کہیں دعوت پہ جانا ہے، کسی کو وقت دیا ہے، تو اب آپ دیکھیے اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ آیا بیان میں بیٹھا، لیکن وہ چلا تھا وہ کہ اس کا ایک مقصد ہے مجھے فلا جگہ جانا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بیان میں بیٹھنے کے باوجود اس کی ذہن اس مقصد کی طرف ہوگا، اس کا ذہن اس مقصد کی طرف ہوگا کہ دیکھو میرا یہ فلاں مقصد ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے، فلاں کا بھی فون آئے گا، فلاں سے ملنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، بیان سے فارغ ہوتے ہی میں اسے ٹیلی فون کروں گا، کیوں؟ چونکہ اس نے ایک اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، لہذا وہ مقصد کے جو خیالات دوسرے تمام چیزوں پر غالب رہتے ہیں. اسی سے سوچ لے کہ اب انسان اپنا خود مقصد کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہے کہ میری زندگی کے خیالات زیادہ تر کس طرف ہیں. یہ تو اب ہر ایک کو ایک پیمانہ مل گیا کہ ہم لوگ سوچیں کہ ہم کیا خیالات پکاتے ہیں، ہمارے کیا خیالات ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ خیالات جو ہیں یہ خیالات اختیار کی چیز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، سبحان اللہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات میرے شیخ نے سنائی، فرمایا کہ جب کسی حسین پر نظر پڑے، کسی عورت پر نظر پڑے، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے یہ سوچو کہ یہ پیشاب کرنے والی، موتنے والی، ہگنے والی، پادنے والی ہے. یہ سوچو آج جو اتنی حسین جوان لگ رہی ہے، ایک دن بڈھی نانی ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پہ 12.5 نمبر کا چشمہ لگے گا، اس کے کالے بال سفید ہو جائیں گے، اس کے دانت اکھڑ کر گر جائیں گے، اور اس کی گردن میں راشہ آ جائے گا. اسی لڑکی کے اب جو ہے وہ بڈھا اسے بلائے گا ایسے کر کے، یس کی گردن آ جا، وہ یس میں، حضرت فرماتے تھے وہ یس میں بلائے گا، یہ نو میں جواب دے گی، اس کی گردن یوں ہلے گی، اس کی گردن یوں ہلے گی. تو اور پھر کہ وہ کمر جھکے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. تو فرمائے کہ دیکھو یہ جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بات کہ دیکھو تم سوچو تو گویا کہ خیالات پکانے کو فرما رہے ہیں، کہ لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس حسین کی طرف کشش ہے اور جس کی طرف اٹریکشن ہے، جس کی طرف دل کھچ رہا ہے، اس خیال کو پکانے سے اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے ایک عجیب مراقبہ فرمایا، فرماتے جب کسی حسین پر نظر پڑے تو ذرا سوچو، کوئی لڑکا حسین لگے یا عورت تو سوچو، بنیے کا خیال کرو، دھوتی پہنے ہوئے اور پھٹی کٹی پھٹی بنیان پہنے ہوئے، اور وہ بنیان بھی اٹھی ہوئی توند اس کی نظر آ رہی ہے، موٹی سی توند، ہندو بنیا لالا، ہاں رشید صاحب، ہاں لالا جی، ہندو بنیا جس کی موٹی سی توند ہے، بدبودار، کالا بھجنگ، چیچر کرو چہرہ، اور ناک میں انگلی ڈال کر چوہے بھی نکال رہا ہے، پورے جسم پہ بدبو، پیل میل کچیل. فرمایا فوراً اپنے خیالات کو منتقل کرو اس کی طرف، تو اب وہ جو حسین کی طرف کشش ہو رہی ہے تو وہ خیالات کو دوسری طرف منتقل کرنے سے اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جو فرماتا ہے کہ کنت سادسا فی الاسلام، میں اسلام میں چھٹے نمبر پر تھا، چھٹے نمبر پر اسلام لے کر آئے. اور کتنا عجیب واقعہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بکری چرا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں پیاس لگی رہی ہے، کوئی کسی دودھ دے دو. تو یہ کہنے لگے کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، لہذا میں اور مجھے مالک کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو یوں کرو کہ ایسی بکری لے آؤ کہ جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو. ایسی کوئی بکری ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ لے آؤ. لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھن پر بھیرا تو وہ تھن لٹک گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود دودھ نکالا, خود بھی پیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پلایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پلایا. فرماتے کہ اتنا میٹھی, اتنا شیریں اور ایسا لذیذ کہ اللہ اکبر. اس کے بعد جب سیر ہو گئے یہ حضرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا دست مبارک پھیرا, وہ ویسے ہی غائب ہو گیا. بس آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی اس طرح زندگی گزاری کہ آپ کے رازدار بھی تھے, خادم تھے, خدمت میں رہنے والے. اور خود فرماتے کہ میں نے 70 سورتیں براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. اور آج جو امت یہ تحیات پڑھتی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ التحیات بھی ان کا سکھایا ہے. لہذا اس میں ایک عجیب واقعہ بھی ہے کہ کچھ اور بھی التحیات کے کلمات ہیں جس میں کچھ فرق ہے تھوڑا سا. تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, یہ غالباً کسی تابعی یا تبع تابعی اسلاف میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم التحیات کون سا پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود والا. تو امت آج وہی التحیات, یہ بھی انہی کا سکھایا ہوا. اور 70 سورتیں براہ راست یاد کی, اللہ اکبر. اور ہماری فقہ حنفی کی جو ہماری فقہ حنفی, یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہی ہیں, وہ اس کی بنیاد آپ ہی کی تعلیمات پر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عورت پر نظر پڑے, اب کیا حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو یہ فرماتے تھے نا, دیکھو جب تم پر کسی عورت پر نظر پڑے تو خیال کرو کہ یہ کیسی نانی ہے, نانی بنے گی, دادی بنے گی, یہ لڑکا نانا بنے گا, دادا بنے گا. آج جو اتنا دلکش اور ہنسی نظر آ رہا ہے, کل بڑی بڑی مونچھیں نکل آئیں گی, داڑھی نکل آئے گی, سینے پر بال, کمر پر بال, بس پھر سب کچھ. وہ جو آج پرکشش نظر آ رہا ہے, بہت حسین لگ رہا ہے, آنکھوں کو بھا رہا ہے, یہ سب اس کی دل سے وہ اتر جائے گا. اور پھر کیسے حضرت نے تصورات سکھائے, فرمایا کہ سوچو وہ حسین جو آج اتنی اچھی لگ رہی ہے بیت الخلاء میں بیٹھی ہے اور ہگ رہی ہے, غلاظت نجاست نکل رہی ہے, پخانہ نکل رہا ہے اس کے اندر سے, اور وہ بھی ایسا کہ آدھا اندر آدھا باہر, ابھی کٹنگ نہیں ہوئی, یعنی اسکاٹ لینڈ نہیں گیا, ابھی لینڈ کی کٹنگ نہیں ہوئی, ابھی اسکاٹ لینڈ کا ویزا نہیں لگا. تو کتنی عجیب بات کہ اتنا بڑے ایک عالم ربانی, ایک شیخ وقت اور ایسے مراقبے, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, جب کسی عورت پر تمہاری نظر پڑ جائے تو اس کی آلائشوں کو سوچو کہ یہ گندی ہے, پیشاب کر رہی ہے. حضرت فرماتے نا کتنی حسین ہے, اسے ارکے گلاب تو نہیں نکلے گا نا, بدبودار پیشاب ہی ہوگا. اور اگر پیخانہ کرے گی یا کوئی لڑکا پیخانہ کرے گا تو مشک و زعفران تو نہیں نکلے گا. حضرت فرماتے کتنی مشکل ہو جاتی ہے, اگر ان لڑکوں سے مشک و زعفران ان عورتوں سے نکلتا, ان حسینوں سے, تو فرمایا کہ پھر سارے عاشق لوگ جو ہے وہ پیالہ لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ سر ایک پاؤ بھر مشک دے دینا. آج کل جو ہے وہ کڑکی چل رہی ہے تو جوڑیا بازار میں بیچ کر تھوڑا سا گھر کا خرچہ چل جائے گا, کچھ آٹا وغیرہ لے آئیں گے. فرمایا یہ ہے آلائش و سکو سوچو. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ذم الہوا جو حضرت کی کتاب ہے, علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے ذم الہوا, اس کے اندر اس بات کو نقل کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کا یہ قول نقل فرمایا. سبحان اللہ. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ خیالات, یہ جو خیالات ہیں یہ حقیقت میں انسان کے مقصود کو اور گویا اس کے نصب العین پر دلالت کرتے کہ اس شخص کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لہذا وہ جو زندگی کا مقصد جو اس نے بنایا ہوتا ہے, بعض مرتبہ اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی گزار کیا رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی, مجھے زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کیوں فرمائی ہے. جیسے حضرت فرماتے تھے کہ کسی ایک شخص سے پوچھا, کافر سے پوچھا, بھائی تم کھاتے کیوں؟ اس نے کہا جینے کے لیے. تو فرمایا جیتے کیوں ہو؟ کھانے کے لیے, بس یہ زندگی کا یہ. اب اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, کھانا پینا, ایک وقت آئے گا کھانے پینے پہ پابندی لگ جائے گی. جیسے صبح میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسعت دی ہے, ان کو شوگر کی بیماری ہے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو تم اپنی صحت کا بھی خیال کرو, کچھ فکر کرو کہ ایکسرسائز کرو, چلنے پھرنے کا, ان چیزوں کا خیال کرو. اور کہتے جی ٹائم نہیں ملتا, مصروف بہت ہوں میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو تم کمائی کر رہے ہو, تم کما رہے ہو تو کیا یہ دوائیاں خریدنے کے لیے کمائی کر رہے ہو؟ تمہارے کمانے کا کیا مقصد ہے؟ دوائیاں خریدنا؟ میں نے کہا تم اپنی زندگی میں جو کمانے کو تم اتنی صبح سے شام تک محنت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تاکہ میں اس سے دوائیاں خرید سکوں. حالانکہ وہ کوئی بڈھے آدمی نہیں ہے, جوان آدمی ہے, لیکن کیا بات کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہم نے بنا لیا, اور بعض مرتبہ میں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمیں مقصد کیا ہے, ہم بس ایک چیز کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہے نا, ہوتا ہے کہ کبھی کبھی حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ سوچتا بھی نہیں آگے کیا ہے, بس جہاں ساری گاڑیاں جاری ہوتی ہیں بھی وہیں چلا جاتا ہے. وہ دیکھا ادھر گاڑی جا رہی ہے, بس ادھر چل پڑا, کہ دیکھا نہیں کہ بھائی یہاں گنجائش ہے نہیں, بس ایک ذرا سا ہوا وہ سب ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حال ہے. اس لیے تو کہا کہ دنیا کے معاملے میں دنیا والوں کو نہ دیکھو, بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کو اگر تم نے سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے مقصود کا تم نے تعین کرنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو. جہاں تمہارے خیالات بٹیں گے, تمہارے خیالات منحرف ہوں گے, اور وہ جو خیالات جو کہ غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ فنائیت کی طرف جا رہے ہیں, ان اللہ والوں کی صحبت سے تمہارے خیالات اللہ تعالی کی طرف جائیں گے, پھر وہ خیالات بھی وہ باقی باللہ بنا دے گا اس کو. اس لیے مقصود کیسے پتا چلے گا کہ سب سے پہلے سوچے تو صحیح کہ بھائی میں نے میری زندگی کا مقصد, زبان سے تو میں کہتا ہوں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے, دین پر عمل کرنا ہے, میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں عبادات بھی کر رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود پتا تو چلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو مدرسہ تھا, جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے, تو ایک مرتبہ بادشاہ آیا, اس نے کہا ذرا, بہت بڑا مدرسہ اس زمانے کا تھا, بادشاہ اس کی خود دیکھ بھال کرتا تھا. اب بادشاہ آیا تو اس نے طلبا سے پوچھنا شروع کیا, ہاں بھائی کیوں پڑھ لے ہو فلاں, ہر ایک سے پوچھتا رہا. تو کسی نے کہا کہ میرے باپ قاضی ہے تو مجھے قاضی کی سیٹ چاہیے اس لیے پڑھ رہا ہوں, کسی نے کہا کہ مجھے امامت کرنی ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, بس ہر کوئی اسی طرح جواب دیتا رہا. اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کی تو اندر ہی اندر حالت غیر ہو گئی کہ یہ کیا, یہ سب کس, انہوں نے سب نے اپنا پڑھنے کو جو مقصد ہے, علم کے حصول کا مقصد تو دنیا بنایا ہوا ہے. اس نے کہا اس مدرسے کا کوئی فائدہ نہیں, اس کو میں بند کر دوں گا. ادھر دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے, ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس گئے, سلام کیا, اس نے نگاہ اٹھائی, وعلیکم السلام, کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کتاب پڑھ رہا ہوں. کیا تمہاری زندگی, کیوں پڑھنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے طالب علم نے دیکھا, اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, اور میں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں, اور میرا رب کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. تو وہ باتیں جس سے میرا رب خوش ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہو, اور وہ باتیں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہو, تاکہ خوشی کی باتوں پر میں عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتوں پر سے میں بچوں. بس بادشاہ رونے لگا. اس نے, اور یہی وہ شخص امام غزالی رحمت اللہ علیہ تھے, کہا کہ نہیں, بس ایک طالب علم مجھے مل گیا کہ جو جس نے اپنی زندگی کے مقصد اور نصب العین اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کو اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی بنایا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ پتہ یہ چلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو وہ جو خیالات, یہ بہت اہم کہ خیالات پکا رہا ہے. یا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آگے تو کوئی کام نہیں ہے, آگے تو اس کا ذہن خالی ہے, لیکن پیچھے جیسے بدنظری کی یا پیچھے کوئی حرکت کی, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان میں بھی بیٹھ کر اس کے خیالات وہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی ہوتی. اس لیے بہت اہم بات ہے کہ مجھے معلوم تو چلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کہ ایسا نہیں ایک دنیا دار ہے, اگر ایک دنیا دار ہے اس دنیا دار کی کیفیت بعض مرتبہ بڑے بڑے دینداروں سے اچھی ہوتی ہے. اور وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں بہت گنہگار ہوں. یہ بہت بڑی, بہت عجیب کیفیت ہے یہ. اور اس کے برعکس وہ ایک دیندار ہے اور اپنے کو نیک سمجھ رہا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں بہت ہی اللہ والا ہوں. افسوس ہے کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی, مجھے پہچانا نہیں, اور اپنے کو وہ اچھا اور بڑا سمجھتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو اس چیز کو غور کرنا ہے, پتہ یہ چلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ ہر وقت جس کے خیالات پکا رہے کہ یہ مال آ جائے, وہ آ جائے, یہاں سے کروں, وہ ہو جائے, دو کا دو چار کروں, پھر اس کے بعد دو اور دو بائیس کروں, پھر فلاں کام کروں, یہ کروں, اب یہ ساری اس میں لگا. یا دیندار ہے, شیخ کے پاس علم حاصل کر رہا ہے, یہ کروں گا, وہ ہوگا, میں بڑا آدمی بنوں گا, خلافت, مریدین کی لائن لگی ہوگی, پوری مسجد مراقبے میں بیٹھے ہوں گے, سب بس اللہ اللہ, بس بیان ختم ہوگا, اس کے بعد کوئی مرغا لا کے دے گا, کوئی جو ہے وہ ہدیہ لا کر دے گا, کوئی جو ہے فلاں چیز لا کر دے گا. ارے صاحب, اور میں کہوں گا نہیں, میں صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ کیسا اللہ کے لیے کام ہے کہ جس نے اپنے سارے خیالات تو غیر اللہ پہ لگائے ہوئے اور کہہ رہے میں کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے. آہ, اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. یہ خود ایک قابل اصلاح چیز ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے پتا تو چلے بھائی میں شیخ کے پاس ہوں. میں بیان میں آیا ہوں کس لیے؟ میں بیان کر رہا ہوں کس لیے؟ دیکھیں نا, یہ اس مقصد کی تو مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ روزانہ مجلس ہو رہی ہے جناب, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں بیان کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں؟ میں بیان میں بیٹھا ہوں, کیوں بیٹھا ہوں؟ میں شیخ کے پاس جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں؟ میں شیخ کے پاس رہ رہا ہوں, کیوں رہ رہا ہوں؟ کیا مقصد؟ یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے نصب العین اور مقصد اپنی ذات بنا دے, اپنی رضا اور خوشی بنا دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے. اور کھٹک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو عبادت میں لذت بھی نہیں آتی. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے آج ہمیں عبادت میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ ہم بدنظری کرتے ہیں. ہاں, وہ ایک بات سنا رہا تھا کہ ایک نوجوان حضرت کے پاس آنے لگا, تو حضرت کا مضمون کے نظر کی حفاظت کرو. تو ایک دن حضرت نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بدنظری تو نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں حضرت, آپ کی صحبت کی برکت ہے کہ اب میں بدنظری نہیں کرتا. اب اگر کسی حسین پر نظر پڑتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری شادی کس کے ساتھ ہوگی. سب کہہ دو. تو آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ اب یعنی اس کو کیا سمجھ رہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب انسان پھر وہ جو عبادت میں چونکہ لذت نہیں ہے, عبادت میں اب ہمیں وہ لذت اور مزہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری عبادت ممزوج بالاسم ہے, گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس لیے عبادت کی وہ لذت نہیں ہے. اور دوسری بات, وکریہتا ان یطلع علیہ الناس, تو اس بات کو پسند نہ کرے کہ تیرے اس کام کی خبر لوگوں کو ہو جائے. اللہ اکبر. جیسے انسان کبھی کوئی کام کرتا ہے، کسی شیخ سے تعلق ہے، اولاد ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے باپ کو اس کا پتہ نہ چلے، میرے شیخ کو اس بات کا پتہ نہ چلے، چھپاتا ہے وہ، اور اس بات سے ڈرتا بھی رہتا ہے کہ میرے باپ کو، میرے شیخ کو یہ کام، یہ بات پتہ نہ چلے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. حضرت قطب العالم ماں رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ. ایک مرتبہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں نے واقعہ اپنے شیخ سے سنا اور حکیم الامت کے ملفوظات میں بھی پڑھا ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں اور فرمایا کہہ دوں، تو حاضرین مجلس سے انہوں نے کہا حضرت فرمائیے، فرمایا کہہ دوں، کہا حضرت فرمائیے. پھر فرمائے کہ تین برس میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا. پھر جوش میں آئے اور فرمایا کہہ دوں، عرض کیا کہ حضرت فرمائیے، فرمایا کہہ دوں، تو عرض کیا کہ حضرت فرمائیے، فرمایا تین برس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں تشریف فرما رہے اور میں نے کوئی بات ان سے پوچھے بغیر نہیں کی. پھر جوش آئے، فرمایا کہہ دوں، تو عرض کیا کہ حضرت فرمائیے، فرمایا بس رہنے دو. یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. بس حضرت کی ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شخصیت عطا فرمائی تھی، ایسا روب تھا کہ مجال نہیں ہے کہ نواب بھی کوئی بول سکے. حالانکہ حضرت کے ہاں کوئی ایسا وہ نہیں کہ کوئی باڈی گارڈ کھڑے ہیں یا کچھ، یہ وہ روب ہے جو اللہ تعالیٰ، اس لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا کہ آپ کا روب دور دور تک جاتا تھا، ایسا روب تھا. اس لیے بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے، مزاح فرماتے تھے، صحابہ میں بیٹھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ جو روب کی جو کیفیت ہے اس میں اعتدال آ جائے. ادب تو مقصود ہے کہ ایسا نہیں کہ شیخ سے اور بڑوں سے بے تکلف ہو جائے پھر بدتمیزی اور بدتہذیبی اونچی آواز میں بولا، نہیں، خوش مزاجی بھی ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو، اور وہ بھی موقع محل کو دیکھ کر. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مزاح فرماتے تھے، فرماتے آپ کے مزاح کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ دل کھل جائے صحابہ کا. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ حضرت کا روب ایسا کہ بس بڑے بڑے نواب آتے تھے حضرت کے پاس، لیکن مجال نہیں کہ کوئی کچھ بول سکے. اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کو ایک عطا فرمائی تھی. اور یاد رکھیے، یہ چیزیں وظیفے پڑھنے سے نہیں آتی، یہ لوگوں کو بہت شوق ہے یار ہمارا بڑا روب ہونا چاہیے، اور ایسا ہو کہ کوئی وظیفہ بتا دے روب کا، یا دوسرا ایک کام کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگے. اچھا بھائی محبت تو کریں، لیکن ایک بات بتاؤ، محبت کیوں کریں؟ کیوں کریں محبت؟ کیا محبت یہ کریں کہ ہدیہ تحفہ دے دیا کریں؟ کہ بھائی تو چھوڑ محبت کو، تو یہ بولنا پیسہ دے دے تجھے، چھوڑ محبت، محبت کیا چیز ہے پھر؟ ورنہ جو محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہ تو محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو ایسی تھی کہ جانے فدا کر رہے تھے. جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو جو قریش مکہ کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے جو آئے، وہ تو کہنے لگے کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے صحابہ اگرچہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن یہ اپنے نبی پر ایسے فدا ہیں کہ ان کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اللہ اکبر، کیا فدا تھا کہ اپنی جان، مال، آبرو سب فدا کرتے تھے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر برسا رہے تو وہ صحابی اپنے ہاتھ سے تیر روک رہے. تو وہ اس کو کہتے محبت. تو باقی ہماری محبت تو یہ کہ لوگوں کے دل میں ہماری محبت آ جائے کہ جی کچھ ہدیہ تحفے نذرانے نذرانے ملیں گے، ان کے بغل سے ککڑوں کو کی آوازیں آئیں گی، یہ سارا مقصد نہیں. اللہ اللہ، محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا غیر خدا نہ خواستن. اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو، اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو، اللہ سے صرف اللہ کو مانگو۔ ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا کہ سب کی کچھ مانگ رہے ہیں لیکن ہر ایک اپنی مرضی کی چیز مانگ رہے ہیں، لیکن اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا روب ایسا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ محبت کے لیے وظیفے اور جناب روب کے لیے وظیفے، یہ سب کیا کہیں۔ ہاں اگر یہ اس لیے محبت ہو کہ تاکہ دین سیکھے، وہ مطلوب ہے، وہ محبت مطلوب ہے۔ اور اگر لوگوں کے دل میں بڑائی اس لیے ہو، لیکن اس بڑائی کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ ہمیں بڑا دکھا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وجعلنی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے میری نظر میں صغیر، چھوٹا بنا دے، مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے۔ وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بڑائی وہ مطلوب ہے کہ جو انسان پہلے اپنی نظر میں تو چھوٹا ہو، گویا کہ اپنے کو بڑا ہونے کا اہل نہ سمجھے، تو یہ بڑا بنے گا تو کام بنے گا۔ ورنہ جس نے اپنے کو یہ اہل سمجھا کہ میں بڑا ہونے کا اہل ہوں، تو یہ تو خود اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی ترتیب یہی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا، وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا۔ تو لوگوں کی نظر میں بڑا اس وقت معتبر اور اس وقت مقصود ہوگا جب اپنی نظر میں چھوٹا ہو۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پھر بعد میں پوچھا کسی وقت کہ حضرت وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ تین برس والی بات فرمائی، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، تو فرمایا کہہ رہے میاں پھر کیا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ تعالیٰ نے پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق اور نسبت عطا فرما دی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات پتا چلی کہ حضرت انہوں نے تو ایسے کہا، حضرت گنگوئی نے ایسے فرمایا، تو حضرت رونے لگے، فرمایا ارے ظالم، اتنی بڑی بات کو تم اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو؟ یہ تو حضرت گنگوئی نے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تاکہ تمہیں بھی پتا چلے۔ فرمایا یہی تو وہ چیز ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالی کی عظمت کے جلوے اس پر کھلتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے، یہی تو چیز ہے کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لہذا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس دو دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں مولوی جی ہمیں بیعت کر لو۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر اس تو خاص کوئی کیفیت تھی، حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات ہوئی تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اب حضرت کا یہ فرمانا کہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں ہوں، اب یہ سنا وہ دیہاتیوں نے کہا، آپس میں کہنے لگے، بیوقوف تھے نا، کہنے لگے لو جی جب یہ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں تو کیا ملے گا، چلو کہیں اور چلتے۔ تو حضرت تھانوی کو جب پتا چلا تو فرمایا کہ فرمایا یہ فرمانا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہی تو کچھ ہونے پر دلالت ہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے کو یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر حضرت نے ایک بات فرمایا کہ حقیقت بات ایسی تھی کہ حضرت جامع الکمالات تھے، گویا کہ کمالات جمع تھے حضرت کے اندر، پھر یہ قسم کھانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت کو ایک مقام دیا تھا، ان کی نظر اس مقام پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر اس جگہ پر تھی جو مقام ابھی باقی تھے۔ تو جب ان مقامات کو دیکھا تو اس مقام کو فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقامات جو ابھی ملے نہیں، وہ غیر محدود تھے، لہذا ان غیر محدود مقامات کو جب دیکھا وہاں جب نظر کی تو اس کے مقابلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میرے پیارے دوستو, انسان جب کوئی کرتا ہے حرکت تو چاہتا ہے کہ میرے شیخ کو میرے باپ کو پتا نہ چلے. وکریہتا ایت تلیا علیہ الناس, یہ گناہ ہے. اب وہ جو دوسری حدیث شریف پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ان اللہ یحب العبد, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب رکھتے ہیں اور محبوب رکھیں گے. کون سا بندہ؟ اب دیکھیے آگے, اب تمام اس عبد کی صفات آ رہی ہے. صفت نمبر ایک ہے مومنو, ان اللہ یحب العبد المؤمن, مومن. دوسری صفت یہ مفتنو, یعنی بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. اب آپ بتائیے اس صفت کو بھی, یہ بھی ایک اچھی صفت بنا دی کہ ایسا بندہ جو کہ مومن ہے اور مفتن ہے, بار بار گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے, اس کو بھی اللہ محبوب رکھ رہے ہیں. لیکن اس گناہگار بندے کو محبوب کیوں رکھ رہے ہیں؟ آگے اس کا جواب دیا, التواب, اس لیے کہ وہ بہت توبہ کرنے والا ہے, وہ کثیر التوبہ ہے. لہذا اس کثرت توبہ کی برکت سے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کثیر الخطا ہو, اگر تم کثیر الخطا ہو تو تم چاہتے ہو کہ میں صاحب عطا بنوں تو کثیر التوبہ بنو. بھائی جیسا مرض ہے ویسا علاج ہوگا نا. اب گناہ تو کرتا ہے کثرت سے کہ جی صبح سے لے کر شام تک گناہ کیا اور جی شام کو بس ایک دفعہ توبہ کر لیں گے. ہونا کیا چاہیے کہ کثیر الخطا کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے. اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ گناہ, پہلی بات تو کہ اس گناہ سے بچنے کی ہم کوشش کریں, اور دوسری بات جس سرزمین پر گناہ ہو بغیر توبہ کیے اس زمین سے آگے نہ بڑھے. یہ ہے کثیر التوبہ. اور ساتھ میں وہاں پر یہ نیت بھی ہو کہ آئندہ میں حرکت نہیں کروں گا. ایسا تھوڑی کہ اب جناب چلو یار یہ تو مزہ ختم ہو گیا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, چلو اب اگلا مزہ دیکھتے. یہ تو مذاق ہوا نا, یہ توبہ نہیں ہے, یہ توبہ قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس گناہ کو کہہ رہا ہے کہ سالو یار یہ گناہ تو ختم ہو گیا, چلو کہیں اور چلے, اب یہ مزہ تو ختم, ہم نیا مزہ لے. چلو نیا مزہ لینے سے پہلے یار چلو معافی تو کرائیں, ڈرائی کلین تو کرائیں, یا اللہ معاف کر دے بہت بری حرکت کی, چل بھائی آگے چلو. گویا کہ اس نے اپنا مقصد اللہ کو بنائے نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا تھا ابھی بھی اس کا مقصد گناہ ہے, لہذا یہ توبہ تو کر نہیں رہا. تو جب اس کا مقصد ہی گناہ ہے تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ لہذا وہ بندہ جو کہ بار بار گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے, دن میں بار بار کئی بار, تو اس گناہگار بندے کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اگر وہ کثیر التوبہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے, گناہ کو دھو دے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی محبت کے دائرے سے خارج نہ ہونے دیں گے, اپنی محبت کے دائرے سے خارج نہ ہونے دیں گے, نکلنے نہ دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری مدد بھی فرمائے کہ یا اللہ ہم مفتن ہیں اور بار بار گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اپنے کرم سے مدد فرما. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ ہمارے مقصود, ہمارا مقصد زندگی کا یہ ٹھیک ہو جائے. دیکھیے نا, اور اس کا پتہ جیسے میں نے بتایا آسان کام ہے کہ خیالات دیکھ لیں. اب سوچے دن بھر کیا خیال پکا رہے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے یہ چیز ہو, یہ گاڑی ملے وہ ملے, یہ بزنس ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے. اب دیکھیے نا, ہر چیز وقت تو ہمارا خیال ہے ہی کس چیز کا. کیا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو, اپنے ہر عمل پر نظر ہو کہ میں اس گناہ سے بچوں, یہ اچھا کام کروں, اچھے کام کی رغبت پیدا ہو گناہ سے بچنے کی, کہ میرے اندر ابھی یہ برائیاں موجود ہیں اس کو مجھے ختم کرنا ہے. تو اس کو کہیں گے مقصد کا بننا, کہ اس کے خیالات گویا کہ اوڑھنا بچھوڑنا اس کا یہی بن گیا. واخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك ولا تشقنا بمعصيتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار یا اللہ اپنے کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گناہ کے اعمال سے ہماری حفاظت فرما ظاہری باطنی تمام گناہوں سے معاف فرما یا اللہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما گناہ کرتے کرتے یا اللہ ہماری قبر کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے لیکن یا اللہ بے شرمی کے کام کرتے کرتے یا اللہ حیا اور شرم اور غیرت رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے یا اللہ آپ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں آپ یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں آپ تو قدرت والے ہیں طاقت والے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری مدد فرما دیجئے یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری مدد فرما دیجئے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے یا اللہ عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ گناہوں کو ہم سے چھڑا دیجئے ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے اور ہماری زندگی کا مقصد اپنی رضا اور خوشی آپ کو راضی کرنا اور آپ کو خوش کرنا اس کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دیجئے اور یا اللہ ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے یا اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے یا اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت آپ کی معرفت اور آپ کی محبت بنا دیجئے اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اولادوں کو ہمارے دوست و احباب کو اور یا اللہ رشتہ داروں کو سب کو عافیت نصیب فرما سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے نیک اور صالح اور فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے سمجھ بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا تقوی کا ذریعہ بنا اپنی محبت کا ذریعہ بنا اور یا اللہ تعالی گناہوں سے سچی توبہ کا ذریعہ بنا ہمارے مقصد کو زندگی جو کہ آپ کی رضا اور خوشی ہے اس کا ذریعہ بنا دیجئے اور یا اللہ ہماری مدد بھی فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.